أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جو اہم نشانیاں اور علامتیں قرآن مجید کے شروع میں بیان فرمائی ہیں، پہلی علامت اللہ رب العزت یہ بیان فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، اور دوسری نشانی جو مومنوں کی اہل ایمان کی اللہ پاک نے بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اب نماز کا ادا کرنا اس کا معنی کچھ اور ہے، نماز کی قائم کرنے کا معنی کچھ اور ہے. قائم کرنے کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ انسان نماز کے تمام تر آداب کو اور وہ طریقے جو شریعت نے بیان فرمائے ہیں ان کو پیش نظر رکھے، اور وہ مسائل اور وہ معاملات کہ جن کے بغیر نمازیں درست نہیں ہوتی، ان مسائل کو جانے اور ان کا جاننا نہایت ضروری ہے. اس لیے کہ شریعت نے سب سے بڑا جو فرض اہل ایمان پر ضروری اور لازمی امر کیا ہے وہ نماز ہے. اس لیے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو انسان سے ہوگا وہ اس کی نماز ہی کے بارے میں ہوگا. سو ضروری ہے کہ ہم تفصیل سے وہ مسائل اور وہ باریکیاں کہ جنہیں نہ جانتے ہوئے ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں یا ہوتی ہی نہیں، ان تمام تر مسائل کو جانے اور پچھلی غلطیوں اور کوتاہیوں پر اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اور آئندہ سے نمازوں کے دوران ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو دہرانے سے اعتراف کریں اور بچیں. سات چیزیں نماز کی شرط کہلاتی ہیں، کنڈیشنز آف پریئر، سات چیزیں شرائط نماز ہیں. شرط کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ چیز کسی چیز میں نہ پائی جائے، شرط کا ہونا کسی چیز کے لیے، کسی چیز کا شرط ہونا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بغیر وہ کام ہو ہی نہ سکے. شرط والا عمل گویا ایک بنیاد ہوتا ہے، بنیاد کی طرح ہوتا ہے. تو سات چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں، نماز کے فرض ہونے کے لیے شرط ہیں، اور یہ وہ سات چیزیں ہیں کہ جو نماز کے شروع ہونے سے پہلے فرض ہیں، جو ایک کنڈیشن اور شرط کی حیثیت رکھتی ہیں. پہلی چیز انسان کے بدن کا پاک ہونا، انسان کے جسم کا پاک ہونا، انسان کے لباس کا پاک ہونا. جب تک جسم اور لباس دونوں پاک نہ ہوں تب تک انسان کی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تو جسم کا اور کپڑوں کا، لباس کا پاک ہونا یہ پہلی شرط ہے نماز کے فرض ہونے کے لیے. اور دوسری چیز, پہلی چیز بدن کا پاک ہونا, دوسری چیز لباس کا پاک ہونا, اور تیسری چیز نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا, اور چوتھی چیز صدر کا چھپانا. صدر, صدر وجود کے اس مقام کو کہتے ہیں جس کا چھپانا فرض ہے. مرد کے لیے یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جسم کا حصہ یہ صدر ہے, اور اس کا چھپانا نماز میں بھی فرض ہے, نماز سے باہر بھی فرض ہے. اور عورتوں کے لیے سارا وجود صدر ہوتا ہے, پورے جسم کا ڈھانکنا ڈھانکنا یہ ضروری ہوتا ہے نماز کے اندر. تو چوتھی چیز جسم کا چھپانا, پانچویں چیز نماز کا وقت ہونا, جب وقت آ جائے تو عین اس وقت میں وہ نماز فرض ہوگی, کسی وقت سے آنے سے پہلے کسی نماز کو ادا نہیں کیا جا سکتا, اور جو وقت گزرنے کے بعد ادا کی جائے وہ قضا کہلاتی ہے. تو وقت کا ہونا کسی نماز کے ادائیگی کے لیے ضروری ہے. اور ساتویں چیز, چھٹی چیز قبلہ کی طرف منہ کرنا, منہ قبلہ کی طرف ہو. ساتویں چیز کے نیت ہو دل کے اندر کہ میں دل میں ارادہ کر رہا ہوں, نیت کر رہا ہوں نماز کی ادائیگی. یہ سات چیزیں جو انسان تکبیر تحریمہ کہنے لگے, اللہ اکبر کہنے لگے, اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کے بعد میں شروع کرنے لگے, تو ان سات کنڈیشنز کا, ان سات شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے. ان چیزوں میں سے, سات چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی مس ہو جائے تو انسان کی نماز ویلڈ نہیں ہوتی. پہلی چیز بدن کا پاک ہونا, دوسری چیز کپڑوں کا یعنی لباس کا پاک ہونا, اور تیسری چیز نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا, اور چوتھی چیز انسان کا اپنا صدر چھپانا, شرم والے حصے, شرم والے جنہیں کہا جاتا ہے اسے چھپانا, یہ شرط ہے. پانچویں چیز نماز کا وقت ہونا, یعنی جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں وہ اس نماز کا وقت ہو. اور چھٹی چیز منہ قبلہ کی طرف ہو, اور ساتویں چیز نیت ہو دل کے اندر کہ میں فلاں وقت کی نماز کی اتنی رکعتیں ادا کر رہا ہوں. انسان بقائمی ہوش و حواس اللہ کے حضور کھڑا ہو, اسے خبر ہو کہ میں کون سی نماز ادا کر رہا ہوں, کس وقت میں ادا کر رہا ہوں, کیا یہ فرض ہے, کیا یہ واجب ہے, کیا یہ سنت ہے, کیا یہ نفل ہے. اتنا شعور ہو کہ اسے خبر ہو کہ میں کون سی نماز کس وقت میں ادا کر رہا ہوں. یہ سات چیزیں جب پوری ہو جائیں, اس کے بعد جب انسان اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتا ہے, تو پھر صحیح معنوں میں اس کی نماز شروع ہوتی. ان سات چیزوں میں سے کوئی ایک بھی مس ہو جائے تو انسان کی نماز ویلڈ نہیں ہوتی. اب بدن پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی یعنی وہ پاکی اور وہ طہارت, کہ اس کے جسم پر کوئی کسی طرح کی غلاظت نہ ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کی نماز نہ ہو, بدن بھی کلین ہو, انسان کے کپڑے بھی پاک ہوں, اور کسی طرح کی نجاست اس کے وجود پر یا کپڑوں پر نہ ہو. نجاست کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ پہلی قسم نجاست حقیقی, دوسری قسم کو نجاست حکمی کہتی ہیں. دو طرح کی نجاست یعنی ڈرٹینس جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ناپاکی کی دو قسمیں ہیں. ایک کو نجاست, نجاست عربی زبان میں ڈرٹینس یعنی ناپاکی کو کہتے ہیں, اس کی دو قسمیں ہیں حقیقی اور حکمی. حقیقی سے مراد وہ ناپاکی ہے, وہ ڈرٹینس ہے, وہ ناپاکی ہے جو ویزیبل ہوتی ہے, جنہیں انسان اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا. خون نجاست حقیقی میں آتا, خون بھی اگر جسم پر لگا ہوا ہو اس کا مطلب ہے کہ جسم ناپاک, اس کا دھونا ضروری ہے. خون اگر کپڑوں پر لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خون کے سبب سے چونکہ وہ بدن سے نکلا جب تک جسم کے اندر ہے اس کی حیثیت پاک کی سی, مگر جو ہی جسم سے نکلا ناپاک ہو گیا. اب وہ خون جب جسم کو لگا جسم ناپاک, کپڑوں کو لگا کپڑے ناپاک, یہ خون نظر آتا ہے ویزیبل ہوتا ہے, یہ نجاست حقیقی میں شمار ہوتا. اسی طرح اور ہر وہ نجاست پیشاب ہے, شراب ہے, اور ہر وہ ناپاکی اور نجاست جو آنکھ سے نظر آ سکے اسے نجاست حقیقی کہتے ہیں, اور وہ نجاست اور ناپاکی جو آنکھ سے نظر نہ آئے. سرکے کے شریعت نے اس کنڈیشن پر ناپاکی کا حکم دے دیا ہو اس نجاست کو نجاست حکمی کہتی. مثلا انسان کا بے وضو ہو جانا,
انسان بے وضو ہو جائے کسی سبب سے بے وضو ہو جائے, اب انسان کا یہ بے وضو ہونا نظر نہیں آتا, یہ نجاست یہ حدث اس کا یہ نظر نہیں آتی, یہ لپاکی سو اسے نجاست حکمی کہتے ہیں, یعنی اس کنڈیشن پر انسان کے ناپاک ہونے کا حکم لگا دیا گیا. تو جس جو نجاست نظر نہ آئے انویزیبل ہو مگر شریعت نے اس حالت کو ناپاک قرار دیا ہو اس حالت میں نجاست کو نجاست حکمی کہا جاتا. تو نجاست کی دو قسمیں ہیں, حقیقی اور حکمی. حقیقی مین ویزیبل ڈرٹینس اور حکمی مین انویزیبل ڈرٹینس. تو نجاست حقیقی پانی کے ساتھ صاف ہوتی ہے, پانی کے ساتھ دھو لیں شریعت کے مطابق پانی سے دھو لیں, یا وجود پر ہو تو غسل کر لیں پانی سے دھو لیں, اس سے نجاست حقیقی سے نجات ملتی ہے. اور نجاست حکمی وہ صرف وضو کرنے سے دور ہو جاتی ہے. نجاست حکمی وضو کرنے سے یا جنابت میں آدمی مبتلا ہے یہ حالت بھی نجاست حکمی میں آتی ہے. نجاست حکمی اگر وہ وجود کے درجے پر ہو یعنی اس میں اسے پاک ہونے کے لیے کسی ایسے عمل کا کرنا ضروری ہو جو واجب کہلاتا ہے, مثلا غسل اس کے لیے واجب ہے, تو وہ نجاست حکمی اس کا غسل کرنے سے دور ہوگی. اور اگر حدث سے اصغر ہے, اگر یہ دو نجاست حکمی کی آگے دو قسمیں ہیں, حدث سے اصغر حدث سے اکبر. حدث ناپاکی کو کہتی ہے اور حدث اکبر سے مراد جب انسان کو غسل کی حاجت ہوتی ہے, غسل جب اس پر واجب ہوتا ہے اسے حدث سے اکبر کہا جاتا, اور حدث سے اصغر جب عام معاملات انسان کا وضو ٹوٹ جائے اسے چھوٹا حدث کہتے ہیں. تو یہ چھوٹا حدث حدث سے اصغر وضو کرنے سے ناپاکی دور ہوتی ہے, اور حدث اکبر کے لیے غسل لازم ہوتا ہے. جب تک غسل انسان نہ کرے وہ اس حدث اکبر سے نجات نہیں پا سکتا. سو شریعت المطہرہ نے نجاست کی ان اقسام اور ان کی تفصیل کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ نجاست چاہے حقیقی ہو چاہے حکمی ہو, جیسے جیسے شریعت حکم کے اس کے مطابق جب تک پاکی حاصل نہ کی جائے تب تک انسان نماز ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اور اسی طرح آگے نماز کی ایک اہم شرط ہے, یعنی پانچوں اوقات کے اندر نماز ادا کرنا. پانچوں اوقات, عشاء کی نماز ادا کرے تو عشاء کا وقت ہونا چاہیے, فجر کی ادا کرے تو فجر کا وقت ہونا چاہیے. تو وقت کا ہونا ایک اہم کنڈیشن اور شرط ہے. اب انسان بقائیں گے ہوش و حواس جو ہے وہ ادا کرے نمازیں, اور اسے یہ احساس کی خبر ہونی چاہیے کہ میں فرض ادا کر رہا ہوں, سنت ادا کر رہا ہوں یا واجب ادا کر رہا ہوں. یہ نماز کیا سنت یا غیر موقع ہے یا موقع ہے, یہ نماز کیا فرض ہے کیا واجب ہے. اب ان اصطلاحات کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے کہ شریعت نے یہ جو اصطلاحیں مقرر فرمائی ہیں, فرض کسے کہتے ہیں, واجب کسے کہتے ہیں, سنت کسے کہتے ہیں, سنت کی قسمیں کتنی ہیں, پھر آگے مستحب کی ڈیفینیشن کیا ہے, مباح کسے کہتے ہیں, مکروہ کیا ہوتی ہے, حرام کیا ہوتی ہے, مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہ. یہ بہت سے معاملات انسان کی زندگی کے ہماری زندگی کے وہ شریعت نے ان امور کے اندر ان کو ثابت کیا ہوا. ہر معاملہ یا وہ مباح ہے یا وہ مستحب ہے یا وہ فرض ہے یا وہ واجب ہے یا وہ سنت موقع میں آتا ہے یا سنت غیر موقع میں آتا ہے, یہ تمام تر معاملات شریعت نے ان اصطلاحوں کے تحت تقسیم کیے ہوئے. اب فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض سے مراد ہر وہ چیز جو قرآن مجید سے ثابت ہو, اور براہ راست اللہ رب العزت کے حکم سے جو چیز انسان کے لیے لازم قرار دی جا رہی ہو اس عمل کو, اس چیز کو فرض کہا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں نص قطعی. نص قطعی سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جسے قرآن یہ حکم لگا دے کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ, کہ تم پر یہ کرنا لازم ہے, وہ چیز فرض کہلاتی ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن مجید میں اہل ایمان کو جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور وہ چیز دلیل قطعی سے ثابت ہو اس چیز کو فرض کہتے ہیں. اور جو چیز اب آگے اس کے بعد اب اس فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا. اب دیکھیں کہ بہت سے معاملات زندگی کے کچھ فرض ہیں کچھ واجب ہیں کچھ مستحب ہیں کچھ حرام ہیں کچھ مکروہ ہیں, ان کے اندر فرق کیا ہے؟ کسی کام کو فرض کیوں کہا گیا, کسی کام کو واجب کیوں کہا گیا, کسی کام کو مستحب کیوں کہا گیا، حرام کیوں کہا گیا، مکروہ کیوں کہا گیا، ان کی ڈیفینیشن اور ان کا فرض سمجھیں. فرض میں پھر دوہراتا ہوں، اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے براہ راست انسان پر فرض ہو. اور قرآن مجید کے اندر کیٹیگوریکلی جس کا حکم ہو گیا ہو کہ تم کو یہ کرنا، یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے. نماز اللہ رب العزت نے براہ راست اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. سو نماز کا ادا کرنا فرض ہے. وضو کا حکم خالق کائنات نے قرآن مجید میں عطا فرمایا، تو سو نماز کے لیے وضو کا کرنا بھی فرض ہے. اسی طرح حج ہے، اس کی فرضیت قرآن سے ہے. زکات ہے، اس کا حکم قرآن بھی، اس لیے فرض ہے. اور بہت سے معاملات جن اللہ رب العزت نے فرضیت کا درجہ دینا چاہا، انہیں براہ راست قرآن مجید کے اندر بطور حکم نازل فرما دیا. اب ان اس فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، سخت گنہگار ہوگا. اگر چھوڑے گا سخت گنہگار ہوگا، ادا نہیں کرے گا سخت گنہگار ہوگا. اور اگر اس کا انکار کرتا ہے تو یہ کافر ہو جاتا ہے. فرض کی خصوصیت یہ ہے، ان سارے اعمال کے اندر فرض کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اس سے نیچے پھر واجب کا درجہ ہوتا ہے. واجب سے مراد وہ عمل ہے کہ جو دلیل زنی کے ساتھ ثابت ہو. دلیل زنی جو جس کے وجوب میں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہو. یہ سمپلی آپ آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ وہ چیزیں جو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لازم ہیں انہیں واجب. وہ چیزیں جو دلیل زنی سے ثابت ہوں اور جن کا ثبوت کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں موجود ہو، وہ چیزیں واجب کہلاتی ہیں. اب واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، وہ صرف فرض کی سپیشلٹی ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. ہاں، بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا سخت گناہگار ہوتا. یہ واجب کی تعلیم اور واجب کی علامت ہے. اب اس کے بعد پھر آگے سنت ہے، اور سننا، یہ سنت یا سننا کہ اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو تاجدار کائنات علیہ السلام نے کیا. اب سنت تین چیزیں تاجدار کائنات علیہ السلام کی سنت کہلاتی ہیں. سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریر. یہ تین سنتیں، تین چیزیں اگر حضور سے ثابت ہو جائیں تو وہ عمل سنت ہوتا ہے، وہ باق سنت ہوتا. سنت عملی، سنت فعلی، سنت قولی، سنت تقریری. میں پھر دوہراتا ہوں، سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری. یہ تین چیزیں اگر حضور سے ثابت ہو جائیں تو میں ایکسپلین کرتا ہوں. سنت عملی تو یہ ہے کہ ہر وہ کام جو حضور نے کیا وہ سنت کہلایا. ہاں، وہ عمل سنت عملی یا سنت فعلی. فعل اور عمل دونوں ان کا سیم معنی، یعنی کام کو کہتے ہیں. ٹو ایکٹ، کسی ایکشن کو، کسی کام کو عمل کہا جاتا ہے، فعل کہا جاتا ہے. تو ہر وہ عمل جو حضور نے کیا اپنے اعضائے مبارکہ سے، وہ عمل، وہ کام، وہ سنت بن گیا. یہ سنت عملی. ایک ہے سنت قولی کہ کہیں کوئی واقعہ پیش آ گیا، صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس کو ہم کیسے کریں، تاجدار کائنات نے ارشاد فرما دیا اس کو یوں کرو. یہ جو حضور کا کہہ دینا ہے یہ بھی حضور کی سنت کہلاتا ہے. ایک وہ کہ جنہیں صحابہ نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا وہ عمل سنت کہلایا. ایک وہ کہ جو صحابہ نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، صحابہ نے پوچھا حضور یہ کام کیسے ہو، تاجدار کائنات نے ارشاد فرما دیا ایسے. وہ جو حضور کا کہہ دینا ہے یہ ہے سنت قولی. قول بات کو کہتی ہیں، بات کے ذریعے جو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نشانیاں اور اپنے حکام چھوڑے انہیں سنت قولی کہا جاتا ہے. یہ بھی سنت. اب تیسری قسم ہے سنت کی، مثلا ایک عمل، ایک واقعہ حضور کے سامنے ہوا، تاجدار کائنات، کوئی ایک عمل حضور کے سامنے ہوا، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا اور حضور دیکھ کر خاموش ہے.
وہ عمل بھی سنت کہلاتا. ایک کام، ایک واقعہ، ایک بات تاجدار کائنات کے سامنے ہوئی، حضور نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر حضور خاموش. حضور کا یہ خاموش رہنا اس بات کی علامت بن گیا کہ وہ کام شریعت میں جائز ہے. اگر وہ کام ناجائز ہوتا تو حضور کبھی خاموش نہ ہے. تو کسی بات کو دیکھ کر، کسی عمل کو، کسی کام کو دیکھ کر حضور کا خاموش رہنا یہ بھی سنت ہو گیا. کسی کام کو دیکھ کر تاجدار کائنات کچھ فرما کے نام، یہ بھی سنت ہو گیا. اور حضور کا اپنا عمل، یہ بھی سنت ہو گیا. تو سنت کی تینوں قسمیں، سنت قولی، سنت تقریری اور سنت عملی یا سنت فعلی. اور آگے پھر آگے جو بڑی اقسام بیان کی گئی ہے سنت کی، وہ دو ہیں، سنت موقتا اور سنت غیر موقتا. اب سنت موقتا، موقتا سے مراد یہ ہے کہ وہ سنت حضور کی کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے، جنہیں تاجدار کائنات علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، وہ سنت موقع. مثلا فجر کی دو سنتیں پہلی عبادات کے اندر آئیں تو فجر کی جو پہلی دو سنتیں ہیں یہ موقع ہیں. نو ون از الاؤڈ ٹو لیو دا ٹو سنن آف فجر، اجازت نہیں ہے. جو چھوڑے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا. سنت موقع کو جان بوجھ کر ارادے سے چھوڑنے والا گناہگار. دو سنت فجر کی، ان کا ادا کرنا لازم ہے، یہ موقتا ہے. اسی طرح چار سنت زہر کی، انہیں لازم، چار سنت زہر کی. اسی طرح پھر اس کے بعد باقی مغرب کے بعد کی دو سنتیں، یہ موقتا ہے، ان کا ادا کرنا لازم. اور اسی طرح باقی جو معاملات سنتوں کی آتی ہیں وہ سارے تقریباً غیر موقتا ہے. مثلاً زہر کے، زہر کے چار فرضوں کے بعد جو دو سنتیں ہیں یہ بھی موقتا ہے، اور عصر سے پہلے کی چار سنتیں یہ غیر موقتا ہے، ادا کے عشاء سے پہلے کی چار سنتیں غیر موقتا ہیں، مغرب کے بعد کی دو سنتیں یہ موقتا ہے، ان کا ادا کرنا ضروری. تو موقتا وہ عمل جو تاجدار کائنات نے ہمیشہ کیا. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، زہر فجر کی دو سنتیں، پہلی دو سنتیں یہ موقع ہیں، چھوڑنے کی اجازت نہیں. زہر کی چار سنتیں ادا کرنا لازم، زہر کے چار فرضوں کے بعد کی دو سنتیں بھی لازم. اسی عصر میں جب آئیں تو عصر کے پہلے کی چار سنتیں یہ غیر موقع ہیں، ادا کریں نہ کریں غیر موقع میں آتی ہیں. اب مغرب ہے، مغرب کے بعد کی دو سنتیں، مغرب کی فرض سے پہلے سنتیں نہیں ہوتی، اس اسٹیٹ بھی اذان کے بعد تین فرض، اس کے بعد کی دو سنتیں یہ بھی موقتا ہے، ادا کرنا ضروری. پھر نماز عشاء ہے، عشاء سے پہلے کی چار سنتیں یہ غیر موقتا ہیں، اور عشاء کے بعد کی دو سنتیں موقتا ہیں، ان کا ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، نہیں ادا کریں گے تو گناہ گار ہوں. تو یہ موقتا سنت وہ کہلاتی ہے جو حضور نے ہمیشہ، اور غیر موقتا سے مراد یہ ہے کہ شریعت نہیں، اس حوالے سے آپ کو یعنی ایک طرح کی سہولت کی ہے، آپشن کی ہے. اگر وقت ہے، طبیعت ہے تو آپ پڑھ لیں، وقت نہیں تو آپ بغیر کسی عذر کے چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن اگر بغیر کسی عذر کے وہ جو سنتیں غیر موقتا ہیں، غیر موقتا سنتیں اگر بغیر عذر کے چھوڑی جائیں گی اور انسان ان کو عادت بنا لیتا تو یہ گناہ میں شامل ہو جائے. غیر موقتا سنتوں کو جنہیں شریعت میں چھوڑنے کی اجازت تھی، آپ بغیر عذر کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، شریعت نے جن کو چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اگر ان غیر موقتا سنتوں کو اگر آپ چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے، کبھی بھی عشاء کی چار سنتیں پہلی پڑھیں نا، یہ گناہ میں شامل ہو جائے. اسی طرح اور جو سنتیں غیر موقع ہیں، اثر ہے، اس سے پہلے کی چار سنتیں ہیں، اگر آپ ان کو ہمیشہ چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں. تو شریعت نے اس عمل کی بھی اجازت نہیں دی کہ جو سنتیں غیر موقع ہیں، اگر انسان کی اپنی طبیعت پر، اپنے مزاج پر چھوڑا، اپنے حالات پر چھوڑا، طبیعت اجازت دے، وقت اجازت دے تو آپ پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چاہتے تو بغیر عذر کے بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن بغیر عذر کے اگر چھوڑنے کی عادت بنا لی جائے تو انسان اس سے گناہ گار ہوتا ہے. یہ سنت کی دو قسمیں، سنت موقع ہے اور غیر موقع ہے. پھر اس کے بعد فرض کی بھی دو قسمیں،
جس طرح سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت موقتا اور سنت غیر موقتا. سنت موقتا سے مراد یہ ہے کہ سننا what you have to do and you are not allowed to leave it. That سننا اور پروفیٹ اس کال سنت موقتا. اور سنت غیر موقتا یہ ہے کہ you are allowed to leave without any excuse. یہ ہے سنت غیر موقتا. اب جس طرح سنت کی دو قسمیں ہو گئی، یہاں پر بنیادی طور پر تین قسمیں سنت کی میں نے بتائی. وہ سنت کی قسمیں سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری. حضور کا عمل، حضور کا جملہ، حضور کی بات، یہ بھی سنت. کسی چیز کو دیکھا حضور خاموش رہے، یہ بھی سنت. اب وہ تمام امور جو حضور نے بطور سنت ہمیں ادا کیے، ان کی پھر آگے دو قسمیں کر دی، سنت موقتا اور سنت غیر موقتا. موقتا سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو کرنی ہے ہر صورت میں کرنی ہے، آپ چھوڑنے کے نہیں ہے، مجاز نہیں. غیر موقتا سے مراد یہ ہے کہ وہ سنتیں کہ جو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں بغیر کسی، یعنی پریشانی کے، بغیر کسی مجبوری کے بھی انہیں چھوڑا جا سکتا. اب کس طرح سنت کی قسمیں قسم کی گئی ہیں، اسی طرح فرض کی بھی قسم. فرض کی بھی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ دو قسمیں فرض. ایک قسم وہ ہے جسے فرض عین کہتی، ایک قسم وہ ہے جو فرض کفایہ ہے. فرض کی دو قسمیں، فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین سے مراد وہ فرض ہے کہ جو ہر شخص پر انڈیویجولی اور انفرادی طور پر اللہ کی جانب سے فرض ہے، اور ہر بندے نے اس فرض کو ادا کرنا. یہ ہے فرض عین، جو ہر بندے کے لیے ادا کرنا ضروری ہے انڈیویجولی. ہر بندے پر وہ فرض ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، اور اس کی مثال نماز ہے. کہ فرض عین ہے، ہر شخص کا اپنی ذاتی حیثیت میں اس فرض کا ادا کرنا اللہ رب العزت کی جانب سے ضروری ہے، لازمی ہے، فرض. دوسری قسم فرض کفایہ. اور فرض کفایہ سے مراد یہ وہ فرض ہے کہ اگر سارے ادا نہ بھی کر سکیں، پوری بستی میں سے چند لوگ مل کے بھی اگر اس چیز کو ادا کر لیں تو ساری بستی پر سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا. فرض عین سے مراد وہ فرض ہے کہ جو ہر شخص کے ذمہ لازم ہے، اس نے کرنا ہے. جب تک کرے گا نہیں تب تک اللہ رب العزت کی طرف سے چھوٹ نہیں ہے اس. فرض کفایہ سے مراد وہ فرض ہے، یہ اجتماعی فرض ہوتا ہے. فرض عین انفرادی فرض، فرض کفایہ اجتماعی فرض ہوتا ہے. فرض کفایہ سے مراد وہ فرض ہے تو جو پورے لوگوں پر اجتماعی طور پر فرض ہو. مثلا ایک بستی ہے، وہ پوری بستی پر بحثیت مجموعی تمام لوگوں کا، یعنی تمام لوگوں پر ضروری اجتماعی طور پر وہ چیز لازمی ہے کہ اس کو کرنا ہے اجتماعی طور پر. اب فرض کفایہ کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ یہ انفرادی طور پر فرض نہیں ہے، وہ فرض عین ہوتا ہے جو انڈیویجولی فرض ہوتا ہے. یہ فرض کفایہ ہے کہ بحثیت مجموعی ساری بستی والوں پر فرض ہے. اگر ساری بستی نہیں تو بستی کے کچھ لوگ اگر وہ کام کر دیں تو ساری بستی کی طرف سے وہ فرض ادا ہوتا ہے. اور اس کی مثال نماز جنازہ. اب پڑھتے ہیں چار، تکبیر، نماز، جنازہ، آگے فرض کفایہ. فرض کفایہ، نماز فجر فرض عین ہے، زہر فرض عین ہے، عصر فرض عین ہے، مغرب فرض عین ہے، عشاء فرض عین، یہ فرض عین ہے. ہر شخص کی ذات کے اوپر لازم ہے، ہر شخص کے اپنے اوپر لازم ہے. فرض کفایہ پوری بستی پر لازم ہے. اگر چند فرض کر لیں تو پوری بستی کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، فرض کفایہ. اس لیے نماز جنازہ کے چند افراد، دو تین افراد بھی مل کر، تین افراد بھی مل کر اگر نماز جنازہ ادا کر لیں تو پوری بستی کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. اور فرض عین چھوڑنے والا سخت گناہگار. اور اگر فرض کفایہ اس بستی کے کم از کم تین بندوں نے بھی ادا نہ کیا تو پھر پوری بستی گناہوں کی لپیٹ میں، پوری بستی کو ناکار ہوتی ہے. یہی سے مسائل شریعت کے حوالے سے انشاءاللہ عزیز یہی سے ہم آئندہ جمعہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ رب العزت نے حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے رب سنتے ہیں.
اللہ اکبر، اللہ